بالله رب العالمين. الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کی ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. إلهي عزم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا آجلا كريما كلمه البشر أهو أكرم سب ملكي يا محمد يا وإلا كما السلام يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا مولانا الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه وسلم سامعین اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے نزدیک دین فقط ایک ہے اور وہ ہے اسلام. اسلام دین عقل ہے اور اسلام دین فطرت ہے. اسلام کی چیزیں عقل انسانی کے مطابق ہے اور عقل کیا ہے؟ جس قدر کسی کے پاس علم زیادہ ہے اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہے. جہاں علم ناقص ہے وہاں عقل بھی ناقص ہے. صلوات علی محمد. عالم اسلام کے خلاف تاریخ میں تین بڑی سازشیں ہوئی ہیں. پہلی سازش سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوئی. بہت سارے یہودی علماء اور عیسائی علماء مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنانا شروع کی تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑ دیں. اسرائیلیات کو جمع کیا, اسرائیلیات کو اسلام میں داخل کیا جو پہلے نہ تھا کہ اللہ کا جسم ہے, اللہ جہنم میں اپنا پاؤں ڈالے گا. اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں یہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے آئیں جو ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے, جس میں کعب الاحبار مشہور آدمی تھا, بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا, ظاہراً مسلمان ہو گیا تھا. دوسرا تمیم دارائی, یہ بھی بہت بڑا عالم تھا عیسائیوں کا, یہ بھی ظاہراً مسلمان ہو. اور اس کے بعد دوسری جو بڑی سازش کی گئی وہ اس وقت جب انگریزوں نے یا عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ہی طرح مشرک بنا دیں, اللہ کا شریک قرار دیں. اب دیکھا مسلمانوں کی عقیدت ہے قرآن سے زیادہ, تو یہ نعرہ بلند کیا اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے یا نادان جاہلوں کے ذریعے سے کہ قرآن قدیم ہے.
کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ قدیم ہے تو قرآن بھی قدیم ہے. یہ دوسرا بڑا فتنہ تھا جو اسلام میں یہودی عیسائی سازش کا نتیجہ تھا. کیونکہ اگر قرآن کو قدیم مان لیا جائے، کلام خدا کو قدیم مان لیا جائے، تو حضرت عیسیٰ کا نام ہے کلمۃ اللہ، تو وہ بھی قدیم ہو گئے، تو وہ اللہ کے شریک ہو گئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس میں سادہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے. ایک کہتا تھا قرآن قدیم ہے، جو قدیم قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. یہ دوسری بڑی سازش تھی اسلام کے خلاف. تیسری بڑی سازش دسویں اور گیارہویں ہجری میں شروع ہوئی، جب سائنس نے یورپ میں ترقی کرنا شروع کی اور سائنس دانوں کے جو ریسرچ وغیرہ تھے وہ بائبل تورات انجیل کے خلاف تھے. اور جب وہاں پر سائنس آگے بڑھنے لگی اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب ضد سائنس ہے، سائنس کے اگینسٹ میں ہے، عقل کے اگینسٹ میں ہے، لہذا ایک تحریک چلائی گئی کہ بھائی دین الگ ہے اور عقل الگ ہے. کیونکہ عیسائیوں میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو خلاف عقل ہیں، لہذا انہوں نے کہا یہی بہتر ہے کہ دین کو الگ رکھو، عقل کو الگ رکھو. لیکن انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر مسلمان اپنے عقائد کے ساتھ ان کے مبلغ یہاں آ گئے یورپ میں، تو ہمارے نوجوان مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام دین عقل ہے، لہذا مسلمانوں میں بھی عقیدہ پھیلا دو کہ بھائی دین الگ ہے اور عقل الگ ہے. اور اس سازش کا شکار مسلمان آج تک ہیں. آج تک بہت سارے مدرسوں میں فلسفہ پڑھانا، منطق پڑھانا، لاجک پڑھانا حرام سمجھتے ہیں. یہ اس سازش کا نتیجہ ہے، ابھی تک مسلمان اس سے بیدار نہیں ہوئے. صلوات پر محمد و آل محمد. جبکہ اسلام دین عقل ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کا خالق بھی خدا ہے اور عقل کا خالق بھی خدا ہے، تو جب خالق ایک ہے تو تضاد نہیں ہے. لیکن جہاں مذہب بندوں نے بنایا ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، یقیناً اس دین میں اور عقل میں بڑا فرق ہے. صلوات پر محمد والے محمد. تو یہ آٹھ مجالس میں ہم ثابت بھی کر چکے ہیں کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس کے پیچھے عقلی دلائل ہے. کوئی حکم ایسا نہیں جو عقل کے خلاف ہو. صلوات پر محمد والے محمد. کیونکہ موضوع تھا عقائد انسان اور قرآن. عقیدہ فقط وہی حق ہے، وہی سچ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کے نبیوں کی طرف سے، کیونکہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے. جو عقیدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انبیاء کی طرف سے ہوتا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی بہبودی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی. صلوات پر محمد. مگر جو عقیدہ سیاستدانوں کی طرف سے ہو، لوگوں کی طرف سے ہو، فرعونوں کی طرف سے ہو، نمرودوں کی طرف سے ہو، باطل طاقتوں کی طرف سے ہو، اس عقیدے کے پیچھے ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. وہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس سے پسند کرتے ہیں، کس سے ناپسند کرتے ہیں، سامنے وہی چیز رکھتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ان کے خبیث مقاصد ہوتے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. اگر آپ فلسفے کی تاریخ دیکھیں کہ فلسفہ یونان میں کیسے پیدا ہوا، فلسفے کی تاریخ سب سے پہلے حکیم سقراط نے فلسفے کی بنیاد یونان میں رکھی، جس سے زہر دے کے شہید کر دیا گیا. اس عظیم شان عالم حکیم سقراط فلسفی کا جرم کیا تھا؟ یہ عقلی دلائل سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دلاتا تھا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا تھا، حقیق سقراط یا سقراط کے زمانے میں ایک وکلا تھے, وکیل تھے, ظاہراً وکیل تھے, ان کا پیشہ تھا جیسے آج کل وکیل لوگ ہیں, مگر انہوں نے ایک فلسفہ دیا. کیا فلسفہ دیا؟ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بھائی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف ہمارا خیال ہے. یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بلب ہے لیکن یہ بلب ہے نہیں, یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ممبر ہے مگر یہ ممبر ہے نہیں. اب ظاہر آپ ہنس رہے ہیں کہ یہ تو بڑا بیوقوفی والا فلسفہ ہے, مگر انہوں نے اس فلسفے کو اس لیے پیش کیا کہ ان کے مفادات تھے. یہ مجرموں کو کورٹوں سے بچاتے تھے, قاتلوں کو بچاتے تھے, چوروں کو بچاتے تھے, تو انہوں نے اس فلسفے کی بنیاد رکھی کہ حقیقت میں کوئی چیز ہے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درخت ہے, یہ اصل ہمارے دماغ کے اندر ہے, باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا جواب سقراط جیسے اور افلاطون جیسے اور ارسطو جیسے اور ابن سینا جیسے فلسفیوں نے یہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے, آگ جلا کر ان کو آگ میں پھینک دو کہ بھئی آگ حقیقت میں نہیں ہے, تمہارا خیال ہے. سلام پر یہ محمد ہو بارہ کے سلام. آپ نے دیکھا یہ فلسفی عقائد جو سامنے پیش آتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں, باطل کے مقاصد ہوتے ہیں. مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے فلسفہ پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیا, صرف ایران کے مدارس میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, باقی دیگر کسی مدرسے میں آپ کو فلسفہ پڑھنے والا طالب علم نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی غلطی تھی, غلط فہمی تھی. اس سے یہودیوں نے فائدہ لیا. یہودیوں نے دیکھا کہ عیسائی جب تک دیندار ہوں گے ہمارے خلاف لڑتے رہیں گے. تو مذہبی ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ کے قاتل یہودی ہیں, حضرت عیسیٰ کو تکلیفیں دینے والے یہودی ہیں, تو کہیں بے دین بناؤ. یونیورسٹیوں پہ انہوں نے قبضہ کیا. آج جو یورپ امریکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, دشمن نے کیسے یہ کام کیا, انہوں نے اپنے فلسفی ایجاد کیے. اب یہ فرائیڈ فلسفی تھا جس نے پورے یورپ کو فحاشی اور بے غیرتی کی طرف پھا دیا, ایسا فلسفہ دیا کہ باطل تھا. کیونکہ کچھ عقلی دلائل وہ پیش کرتے ہیں تو جہاں لوگوں کی عقل ناقص ہو, علم ناقص ہو, پھر پروپیگنڈا کا زور ہو تو ایک مرتبہ لوگ اس میں بہہ جاتے ہیں. اس بدبخت فرائیڈ نے یورپ کو امریکہ کو بے حیائی بے غیرتی کی طرف بہا دیا. یہ فرائیڈ تھا یہودی. اینجل یہودی تھا جس نے مارکسزم اور یہ عقیدہ دیا, روٹی کپڑا اور مکان, اور مارکس کو پالنے والے یہودی تھے. تمام امداد کرنے والے کئی اس کے بچے تھے یہودی کی سپورٹ کرتے تھے. اسی طرح سے دوسرے فلسفے. مسلمان اگر آج چاہتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنا تو اس کا راستہ یہی ہے. آپ آیت مسلمان کو سنا سکتے ہیں, حدیث مسلمان کو سنا سکتے ہیں. اگر غیر مسلم سے آپ گفتگو کریں گے تو بین الاقوامی جو زبان ہے تمام انسانوں کے درمیان وہ ہے عقل کی زبان, فلسفے کی زبان. صلی اللہ علیہ محمد. لہذا ہمارے نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل روشن ہو, ہم یہودیوں کی غلامی میں نہ جائیں, تو ضروری ہے کہ فلسفے میں پی ایچ ڈی کریں اور اسلامی فلسفہ بھی پڑھیں. خصوصاً اسفار نو جلد میں آیت اللہ صدر الدین شیرازی کی لاجواب کتاب ہے جس کا جواب نہ یورپ کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس. اس علمی کتاب کے ذریعے سے وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں جا سکتے ہیں, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں, وہاں پروفیسر لگ جائیں, تاکہ ساری سازشیں جو جنم لیتی ہیں وہی یورپ امریکہ میں ہمارے خلاف, کہ بھائی ہم شیعوں کو کیسے لڑاؤ, سنیوں کو کیسے لڑاؤ, یہ ساری سازشیں یورپ امریکہ میں جنم پڑتے ہیں. اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انگلستان میں شیعہ سنی آپس میں لڑے ہیں، یہ ہم ہیں بے وقوف یہاں لڑتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سامنے سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ لڑانے والے یہ انگریز ہیں، یہ بدبخت. وہاں کے مسلمان باشعور ہیں. کبھی امریکہ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شیعہ سنیوں کے درمیان جنگ ہوئی ہو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف کون بنا رہے ہیں، یہ سازشیں کون بنا رہے ہیں. کچھ کچھ عرصے کے بعد ان کے جاسوس جو ہے وہ کتابیں لکھتے ہیں، جیسے ہیمفرے نے کتاب لکھی ہے اور برطانیہ کے جاسوس کتابیں لکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے مسلمانوں کو لڑایا، اس طرح سے ہم نے مساجد پر حملہ کروایا، یہ سب وہ لوگ جانتے ہیں. لہذا یورپ امریکہ کے مسلمان ہم لوگوں سے زیادہ باشعور ہیں، وہ اتحاد چاہتے ہیں، اور جب ہم یہاں لڑتے ہیں تو وہ بیچارے آنسو بہاتے ہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں کہ پاکستان کے لوگ کہ یہ انگریزوں کے اشارے پر، یہودیوں کے اشارے میں ایک دوسرے پہ گولیاں چلا رہے ہیں. صلوات پر محمد وال. سازشیں جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کی سازش، یہ وہیں بنتی ہے. مہاجر پنجابی پٹھان کو لڑانے کی سازش وہاں بنتی. دس سال بارہ سال ہم انگلینڈ میں تھے تو انگلینڈ کی اکانومی اتنی ڈوب چکی تھی کہ کوئن جو شہزادی تھی اس کے سامنے بلڈنگیں کالی پڑی تھی. یہ 84 کی بات ہے، ہم وہاں پر تھے 85 میں، ایک مسجد میں ہم امام جمعہ تھے، ہم خود دیکھتے تھے. اتنی اکانومی ان کی گری ہوئی تھی کہ وہاں کوئن کی محل کے سامنے آیت اللہ کوئن مرحوم کے بیٹے بلڈنگ خریدنا چاہ رہے تھے اور خریدنے والے تھے. یعنی اتنی بلڈنگوں کی قیمت نیچے آ گئی، اکنامیکلی فشار تھا. ایک پاؤنڈ 17 روپے اس زمانے میں تھا. اب یہ کیسے ان کی اکانومی بہتر ہوئی؟ انہوں نے یہاں پر فسادات کرائے، یہاں پر مہاجر پٹھان لڑے، مہاجر پنجابی لڑے، مہاجر سندھی لڑے، یہاں کتنا فساد ہوا. ادھر ہانگ کانگ کا مسئلہ ہوا، یہاں کے جتنے ویپاری تھے یہ پیسہ لے کر انگلینڈ پہنچے، ہانگ کانگ کے جتنے ویپاری تھے وہاں انگلینڈ آ گئے. ایک مرتبہ ان کی اکانومی اوپر چلی گئی، اب وہ ایک پاؤنڈ جو ہے وہ 80 اور 100 روپے کا ہو گیا. دشمن اس طرح سے سازشیں کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا. وہ کبھی ہماری اکانومی پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں لڑا کر اپنی اکانومی کو درست کرتے ہیں، مگر ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم ہر ان کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں. صلوات پڑی محمد والے محمد. ان کا ایک پاؤنڈ جو ہے وہ 80 ہو گیا اور ہمارا روپیہ نیچے چلا گیا. جتنا پیسہ تھا سرمایہ دار تھے، کارخانہ تھے، کراچی کا ہم تباہ کیا، سارا پیسہ انگلینڈ چلا گیا. کہ آرام سے انگلینڈ میں کام بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا. یہ سازشیں ہیں دشمن کی. اکنومی میں نے کہا کہ اکانومی پر جب تک ہم قابض نہیں ہوں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں. اس وقت دنیا کی اکانومی پر یہودیوں کا قبضہ ہے. آپ کے روپے کو وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جس اسلامی ملک کے پیسے کو، کرنسی کو چاہیں تو ٹوائلٹ پیپر میں بدل سکتے ہیں. کنٹرول ان کا ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ غلام ہیں، کرنسی پر ان کا کنٹرول ہے. میں نے بتلایا کئی مرتبہ کہ جب ان کا ایجنٹ شاہ ایران پر تھا اور اسرائیل کا ایمبیسی بھی تھا ایران میں، تو 7 تومان میں 1 ڈالر ملتا تھا، ان کی ویلیو تھی تومان کی. لیکن آج 1 ڈالر 800 تومان میں ملتا. یہ کس نے کیا؟ یہودیوں کا خیال ہے. پہلے آپ 17 روپے میں 1 ڈالر لیتے تھے، آج کیا ہے؟ 60 روپے میں 1 ڈالر ہے. یعنی دونوں طرف آپ کا نقصان، کوئی چیز وہاں سے خریدے تو نقصان، اور وہاں سے کوئی آ کے آپ کے ہاں سے خریدے تو آپ کا نقصان. یہ اصل ہماری توجہ نہیں ہے نوجوانوں کی. ہماری یونیورسٹیوں میں صحیح طریقے سے اکانومی پہ پی ایچ ڈی نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، آج آپ نے دیکھا یورپ والے مل گئے، انہوں نے یورو کرنسی بنائی، یورو کرنسی آج ڈالر سے اوپر چلی گئی. مگر بدبختی ہے مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان حکمران بھی اگر چاہے تو ایک اسلامی کرنسی بنا سکتے ہیں، خود کو آزاد کر سکتے ہیں، مگر امریکہ مطمئن ہے کہ مسلمان حکمران ان کے پچھو ہیں، وہ یہ کام نہیں کریں گے اس کی اجازت کے بغیر. صلوات پر محمد والے. لہذا خود آپ نے کچھ کرنا ہے، خود عوام نے کرنا ہے، خود نوجوانوں نے کرنا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں، تحقیق کریں، کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ ہم مسلمان یہودیوں کی غلامی میں ہیں، آپ کی کرنسی پر، اکانومی پر ان کا کنٹرول ہے، ورلڈ بینک پر یہودیوں کا کنٹرول ہے. میڈیا، کل میں نے عرض کیا کہ کتنا بڑا معجزہ تھا، آپ نے سنا اور لوگوں نے جا کے قرآن مجید چھوڑ کر دیکھا، کہ یہ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا اس کا پورا ڈیٹیل جو ہے سورہ توبہ نے بتلایا. ایک ایک چیز جو ہے آپ نے سنی, جس میں شک اور شبہ نہیں کہ جناب اگر وہاں پر 11 سپٹمبر کو یہ واقعہ ہوا تو 11 جز جو ہے قرآن کا ہے, 11 سپٹمبر نواں مہینہ ہے تو سورہ توبہ جو ہے 9 ہے, اور اسی طرح سے وہ جو فلور تھا جس پر جہاز جا کے ٹکرایا وہ 109 تھا تو آیت کا نمبر 109 ہے, اور سورہ توبہ کو اول سے لے کر وہاں تک جا کے گنے تو کلمہ بہ کلمہ تو وہاں جا کے 2001 کلمہ, تو سال جو ہے وہ 2001 کا. سلمات پر محمد والے محمد. البتہ وہ جرف انہار کا میں انتظار کر رہا تھا کہ کسی مومن نے تحقیق یا نہیں کی کہ اس کے اطراف جو روڈ ہے ٹریڈ سینٹر کے اس کا نام جرف انہار ہے, نہیں معلوم ابھی تک کوئی خط نہیں آیا کہ کسی مومن نے, البتہ تحقیق ضرور کرے. یعنی اس قدر بڑا معجزہ ہے قرآن کا, اسے بیان کیے ہوئے 6 مہینے گزر چکے ہیں لیکن اکثر مسلمانوں کو پتا ہی نہیں ہے اس سے کس قدر دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ قرآن نے 1500 سال پہلے بتلایا کہ اس طرح سے اس تاریخ میں اس فلور پر وہ آگ میں جلیں گے اور وہ ظالم ہیں جنہیں اللہ ہدایت نہیں کرے. اس قدر واضح قرآن نے بتلایا, مگر ہم مسلمانوں کے پاس میڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. سلوات محمد. مثلا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا کے روزے پر ہر سال 200 معجزے ہوتے ہیں, خود ہم نے دیکھے بھی ہیں, دوسرے لوگوں سے سنے بھی ہیں, بیان بھی کیے, مگر میڈیا سے اگر دکھائے جائے وہ معجزے تو ہزاروں انسان جو ہیں مسلمانوں تک, ہمارے پاس میڈیا نہیں. میں نے شاید گزشتہ سال بتلایا بھی تھا کہ یہی پاکستان یہی کا ایک مومن تھا, اس کی بچی لولی بھی تھی لنگڑی بھی تھی, لیکن جب وہاں پہنچے اور ماتم ہو رہا تھا, عزاداری ہو رہی تھی, شب چہلم تھی یا چہلم کا دن تھا, اور جب اس مرثیہ پڑھنے نوحہ پڑھنے والے نے دعا مانگی کہ آج مل کر دعا مانگے, یہ بیچارہ پاکستانی ہے پردیسی ہے, اس کی بچی کو خدا شفا دے, امام رضا شفا دے, پیٹ پر تھی بچی, اچانک وہ بچی اچھلی اور جا کے زمین پہ گری, ہاتھ بھی سیدھے ہو گئے اور پاؤں بھی سیدھے. یعنی یہ معجزات ہیں جن کو دیکھ کر ہزاروں لوگ جو ہے مومن ہو سکتے ہیں. کتنے کینسر کے مریض ہیں جو ہر سال وہاں شفا پاتے ہیں, حتیٰ کہ عیسائی بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں. ایک ذاکر نے پڑھا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے سے باہر نکلا تو میں نے ایک خاتون حجاب سے تھی, لیکن جیسے باہر گئی اس نے چادر کو دور پھینک دیا, اس میں ڈال دیا, کیونکہ بغیر حجاب کے وہاں تو اندر نہیں آنے دیتے. تو میں نے جا کے کہا کہ بہن اگر تو امام رضا کے روزے میں حجاب سے تھی تو امام رضا یہاں بھی تجھے دیکھ رہے. تو وہ کہنے لگی معاف کریے گا میں مسلمان نہیں ہوں, میں عیسائی ہوں, ہمارے مذہب میں حجاب نہیں ہے, کیونکہ وہاں آنے نہیں دیتے اس لیے میں حجاب سے کہ میں عیسائی ہوں. کہا تم عیسائی ہو تو یہاں تیرا کیا کام؟ کہا میرا بچہ جو ہے وہ گونگا تھا, دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن شفا نہیں ملی, آخر کچھ مسلمان سے مومن سے انہوں نے کہا ایک ہمارا بھی ڈاکٹر ہے, ذرا کبھی اس کے ہاں بھی جاؤ. کہا وہ ڈاکٹر کون ہے؟ کہا وہ ہے امام علی رضا علیہ السلام. سلوات پڑھے محمد والا. عیسائی ہے کہ اس ڈاکٹر ہمارے امام علی رضا ہے. کہاں پر ہے؟ کہا مشہد میں ہے, وہاں جاؤ. کہا میں لے آئی بچے کو, گونگا تھا, چاہتے میرا بچہ بولے. تو وہاں ایک خاص پنجرہ ہے, مریضوں کو وہاں باندھ دیتے ہیں 2-3 دن تک. اب بچے کو باندھ دیا, یہ خاتون لیٹ گئی, اچانک یہ رات کا وقت تھا, شور ہوا, لوگ آئے اس کے بچے کے کپڑے جو ہے وہ تبرکن لوگ وہاں پھاڑتے ہیں, تموزہ ہو گیا, ہنگامہ کیا ہوا, دیکھا کہ اس کے بچے کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ بول رہا. جب ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا, کہا ایک نورانی نوجوان, ایک نورانی شخصیت میں نے دیکھی, اس نے کہا بچے بات کرو. تو میں نے کہا میں گونگا ہوں کیسے بات کرو, کہا بولو. تو جب میں نے آواز نکالی تو میری آواز آ گئی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اس قدر معجزات ہوتے ہیں, مگر افسوس کہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس میڈیا نہیں, یہودیوں کا کنٹرول ہے. اگر مسلمان اپنا میڈیا کریٹ کریں, اپنا ٹیلی ویژن, تو یہ معجزات کے ذریعے سے ہزاروں کو مسلمان کر سکتے ہیں آپ. ایک عالم دین صلی اللہ علیہ محمد و آل, آیت اللہ مصباح بڑے فلسفی بھی عالم بھی ہیں, انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ یہ بھی ابھی کا واقعہ ہے کہ ایک امریکہ تھے اور ایک ان کی بیوی امریکہ میں رہتے تھے, دونوں نے شادی کی, کمانا نہیں صرف بیوی بچے اور بچے پیدا کرنا نہیں, کوئی چیز کی کمی ہے. تو کہا شاید معنوی روحانی کمی ہے, ہم گئے چند میں گئے مگر پھر بھی ہم نے دیکھا ابھی تک کمی ہے, کوئی چیز ہے تو کم ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز کی کمی ہے. جو لوگ شریف ہوتے ہیں, گناہوں سے دور ہوتے ہیں, خود بخود خدا ان کے دل میں ایک ہدایت کی شمع روشن کر. کہ یہ دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ چین میں کیونکہ بہت سے ریاضتیں کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہاں چلتے ہیں, کچھ مذہب بدھسٹ لوگ ہیں, ان سے شاید ہم استفادہ کریں, یہ روحانی کمی ہے. کہ ہم نے ایمبیسی سے رابطہ کیا کہ یہاں کچھ بدھسٹ علماء ہو تو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, کچھ عبادت ریاضت کرنا چاہتے ہیں. بندوبست ہو گیا, جو بڑے عالم تھے ان سے ملے, انہوں نے چند عبادتیں بتائیں مگر پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوئے, وہی کمی. پھر بتایا گیا کہ تبت میں اور زیادہ ریاضتیں کرتے ہیں. ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی اس طرح سے ریاضت کرو, کہا تختے پر لٹا دیا, ادھر بھی سوئی ادھر بھی سوئی, چاروں طرف سوئی چپوئی, کہا اپنے آپ پر کنٹرول کرو, قوت ارادی بڑھے گی, نہ ادھر ہلو نہ ادھر ہلو. وہ سخت ریاضتیں بھی ہم نے کی کہ وہ سوئیوں والے تختے پر سو گئے مگر پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے, اندر جو خالی تھا وہ خالی تھا. انہوں نے کہا بھائی کہاں جائیں, کہاں دنیا میں تلاش کریں. پھر سنا ہندوستان میں بہت ہوتا ہے, بڑے ریاضت کرنے والے ہوتے, وہاں پہنچے انہوں نے بھی مختلف ریاضتیں بتلائیں, ہم ان میں مشغول رہے مگر پھر بھی کچھ نہ ہوا. کہا ہم دونوں میاں بیوی آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سب فراڈ ہے, کوئی روحانیت روحانیت نہیں ہے. ہم امریکہ سے چلے, چین گئے, تبت گئے, اتنی سخت ریاضتیں کی پھر بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ روحانی مقامات ہیں, مانویت, چلو واپس امریکہ چلتے ہیں. سلوات پر محمد والا. اب یہ واپس جا رہے تھے, اس عرصے میں جتنا کمایا تھا وہ تو خرچ ہو چکا تھا, اب بائی روڈ جا رہے تھے تو ایران پہنچے, اور کہاں پہنچے, مشہد پہنچے. جب مشہد پہنچے تو ہر جگہ مشہد میں امام علی روضہ رضا علیہ السلام کا روضہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. سلوات پڑھی محمد کہ امام کا روضہ دیکھا, مل کے سلوات. امام کا روزہ نظر آیا, دیکھا سبھی لوگ وہاں جا رہے ہیں زیارت کے لیے. ہم نے کہا ساری دنیا گھومے, چلو یہاں بھی دیکھ لیں. بڑا رش تھا, لوگ جا رہے تھے زیارت کے لیے, کہ ہم بھی چلے گئے. اب جیسے اندر گئے تو خادم نے روک دیا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, نان مسلم یہاں نہیں آ سکتے. ظاہر ہے کہ چادر بھی نہیں تھی, یہ بھی نہیں تھی, پہچانے گئے کہ نان مسلم داخلہ ممنوع ہے. کہا بھائی ہم ساری دنیا میں گئے, ہمیں کہیں نہیں روکا گیا, یہاں کیوں روکا جا رہا ہے؟ کبھی یہاں کا یہ قانون ہے, آپ واپس جائیے. کہا ہم باہر نکلے, انہوں نے باہر کر دیا. اب باہر جو ہے وہ ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم نے دلی دل میں کہا کہ یہ جو لوگ بتلا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے تھے کہ امام ہے, یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور وہیں پر
کسی نے چند آیتیں بھی قرآن کی ہمیں بتلائیں. ہم نے کبھی مسلمان کیا ہوتے کہ ان کی کتاب قرآن ہے اور نبی ہے پھر امام ہے, یہ آٹھویں امام ہے, یہ ہمیں بتلا گیا. ہم نے کبھی قرآن کیا ہے تو کسی نے آیتیں بتلائیں, وہ آیت یہی تھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ ہر شے جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے, درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, زمین بھی, پتھر بھی, ستارے بھی, ہر چیز. کہا یہ حدیث, یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی یہ درخت کیسے تسبیح کر سکتا ہے, پتے کیسے تسبیح کر سکتے ہیں, پھول کیسے تسبیح کر سکتے ہیں, یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی اور ادھر ہمیں واپس کر دیا گیا. تو وہی ہمارا دل بھی دکھا, ہم نے وہی کہا کہ اے امام اگر تو واقع امام ہے تو ہمیں بلا لے, اگر تو امام نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں آنا چاہتے, ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہماری مشکل ابھی تک حل نہیں ہوئی, ہم بھی کچھ چیز کی تلاش میں ہیں. اگر جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مریضوں کو شفا دیتے ہیں, کینسر والے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لولے لنگڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اگر واقعاً آپ ہیں امام تو ہم بھی حق کی تلاش میں نکلے ہیں, ہمیں بلا لیں, اگر آپ امام نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں آنا چاہتے. کہ ہم آپس میں بیٹھ کے باہر کی باتیں کر رہے تھے, اتنے میں ایک تسبیح بیچنے والا آیا اور بالکل امریکن لہجے میں بات کرنے لگا, چل بات کریں محمد ایوان, اور یہ سمجھ لیں کہ ایران میں انگریزی بولنے والے بہت کم ہیں, پھر امریکن لہجہ کہا, شاید 1-2% لوگ ہوں, وہاں کیونکہ ساری زبان فارسی ہے, اسکولوں میں دفتروں میں بھی انگریزی نہیں جانتے جا رہے. یہ کہتے ہیں امریکن بالکل لہجے میں آ گئے کہ بھائی آپ کیوں کم زدہ ہیں. ہم نے ساری اسٹوری بتائی, ہم کہ ہمیں آنے نہیں دے رہے. کہا پہلے اجازت نہ تھی, اب تم چلے جاؤ تمہیں کوئی نہیں روکے گا. کبھی ابھی تو ہمیں واپس کیا ہے, پہلے اجازت نہیں تھی ہم جائیں. کہا ہم گئے تو وہی خادم جس نے ہمیں روکا تھا, ہم اسے دیکھ رہے تھے یہ پھر روکے گا, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے مگر اس نے روکا نہیں. چلو بھائی محمد والے, ہمیں تعجب ہوا. کہا اب وہ خاتون جو تھی وہ چلی گئی عورتوں کے ساتھ, میں مردوں کے ساتھ. اتنا رش تھا کہ اپنے اختیار میں نہیں تھا. آخر روزے کے سامنے زری کے سامنے پہنچا تو ایسے میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں, رش کہاں گئی, لوگ کہاں کھڑے, اور اندر جو میں نے جھانک کے دیکھا تو ایک نورانی وجود بیٹھا ہوا, ایک نورانی وجود بیٹھا. میں نے سلام دیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم حق کی تلاش میں ہیں, ہم حق کی تلاش میں ہیں, اور یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی. آپ امام ہیں, قرآن میں آیت ہے جو سب پہ ہو للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ ہر چیز جو ہے تسبیح پروردگار میں مشغول ہے, پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں, درخت بھی تسبیح کرتے ہیں, یہ کنکریاں بھی, یہ ریت کے ذرات بھی, مٹی بھی, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا اندر سے امام نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں, میں تمہیں دکھاتا ہوں, باہر آئیے. کہا پھر اچانک یہ رش نہیں معلوم کہاں, میں گویا اکیلا تھا, ایک مرتبہ صحن میں آیا. اب جیسے صحن میں آیا تو میں نے دیکھا تو پانی سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے, میں نے دیکھا پتھر سے سبحان اللہ کی صدا آ رہی ہے, میں نے دیکھا گھر سے الحمدللہ کی صدا آ رہی ہے, جہاں دیکھ رہا ہوں ہر شے کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح سن کر ایک مرتبہ میں رش کھا کے گر گیا. سلوات پڑھی محمد ایوان. کہ تصور نہیں, تصور نہیں تھا کہ زمین سے بھی آواز نکل سکتی ہے, پتے بھی بول سکتے ہیں, پانی بھی بول سکتا ہے. جہاں جہاں دیکھ رہا تھا آخر میرا دماغ کام نہ کرنے لگا, میں غش کھا کے گر گیا. آخر لوگوں نے مجھے اٹھایا, کہا بس اسی معجزے کے بعد مسلمان ہو گیا, جو چیز جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے امام کے روزے پر مل گئی. سر بات پڑھی محمد ایوان. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. مثلا یہ خود ایک بڑا واقعہ ہے مگر میڈیا پر اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, میڈیا پر جب تک ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا یا اپنی میڈیا کریئٹ نہیں کریں گے, آنے والی نسلیں ہماری غلام کہلیں. اب بھی ٹیررسٹ کہلا رہے ہیں یہ مسلمان ٹیررسٹ. 12 کروڑ یہودیوں نے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا نام ٹیررسٹ بنا دیا. اب جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں وہ بھی مصیبت میں, جو یہاں ہیں وہ بھی مصیبت میں. یہ کیا میڈیا ہے, مسلمانوں نے میڈیا کی طرف توجہ نہیں دی اور اب بھی توجہ نہیں دے رہے. جیسے میں نے کل بتلا کہ یہ ڈسکشن گروپ ہے, نیوز گروپ, نیوز نیٹ, اس میں دس دس لاکھ لوگ ہیں, چھ چھ لاکھ لوگ ہیں, اسلام کے خلاف اتنا لکھا جاتا ہے مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہم مسلمان زحمت ہی نہیں کر رہے, اور یقیناً جو لکھ رہے ہیں وہ یہودی ہیں ہمارے خلاف, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہودی ہیں سلمان بن محمد والے. اور جانے عزیزان کرام, لہذا لازمی ہے, ضروری ہے کہ ان موضوعات کی طرف گفتگو ہو, لوگوں میں شعور بلند ہو, ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھیں, ہمارے نوجوان کمپیوٹر پروگرامنگ کرے خصوصاً سی لینگویج کے ذریعے سے اگر خوب مہارت حاصل کرے. اگر ہمارے مساجد کو شہید کیا جاتا ہے اسرائیل میں, ہمارے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے اسرائیل میں, فلسطین میں, تو آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے انہیں بھی کروڑوں کا نقصان دے سکتے ہیں اگر آپ پروگرامرز ہیں. لہذا آج جہاد ہے, امریکہ کے خلاف جہاد کریں, علمی جہاد کریں, ٹیکنالوجی میں جہاد کریں. افسوس کہ اسلام پڑھانے والے یورپ امریکہ میں 90% جو ہے یہودی ہیں. آپ نے آگے بڑھنا ہے, اسلام یہودی پڑھائے گا تو یقیناً اسلام کے خلاف لکھے گا. اسلام پر لکھی جانے والی کتابیں 90% یہودیوں نے لکھی ہیں یا اسلام کے دشمنوں نے لکھی ہیں. لہذا جو حضرات ترجمہ جانتے ہیں وہ ترجمہ کریں, کتابیں بہت کم ہیں تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو سکے. صلوات پر محمد ایمان. جس میں نے کیا کہ C++ یا ویژول سی, اس میں جو حضرات کی کچھ نہ کچھ مہارت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ کچھ پروگرامرز کا نیٹ ورک ہے, وہ کانٹیکٹ میں رہے تاکہ وہ مزید اس علم میں ترقی حاصل کریں اور اپنی قوم کی خدمت کریں, تبلیغ کریں اور دشمن پر سائبر اٹیک کرنے کے قابل ہوں. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آگے جتنا بڑھ سکتے ہیں, آپ دیکھ رہا ہوں کہ جگہ تو نہیں ہے, مومنین کچھ زحمت میں کھڑے ہیں, جہاں اگر ممکن ہو سکے ایک سلوات پڑھ کے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے. سلوات پڑھ محمد, بار دیگر سلوات پڑھ محمد, بہت شکریہ, بار دیگر سلوات. لہذا اس سلسلے میں جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہوں یا کچھ کورسز مبلغ تاکہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں, کریش کورسز 3 مہینے کا, 6 مہینے کا, جو انٹرسٹڈ ہے تو قم میں, مشہد میں ایسے کورسز کا انتظام ہو تاکہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اسلام کی تبلیغ کریں. وہ حضرات ہماری سائٹ کربلا دیش نجف ڈاٹ او آر جی کے انفو پر بھی ای میل بھیج سکتے ہیں یا کاظمی 110 پر ہاٹ میل پہ, تاکہ ہم واقعی ان خطوط پر اگر کام کریں تو اسلام کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے اور ہزاروں انسانوں کو آپ دین اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں, کنورٹ کر سکتے ہیں, مومن کر سکتے ہیں. صلوات پر محمد والے. اور خصوصاً اس سال میں جو اچھی چیز ہے کہ پال ٹاک پہ یہ مجلس بھی جا رہی ہے اور جو ہم جعفر تیار میں پڑھتے تھے, ان مجالس کو پال ٹاک پہ بھیج دیں. اس کا فائدہ یہ جسے لیٹ آورس میں ہے, اس کے بعد بھی مجھے ایک مجلس پڑھنی ہے 3 بجے جہاں احمال عاشورہ بھی ہوں گے, سراج امام بارگاہ کھارادر میں ایرانیان کے سامنے, تو دوسرے شہروں والے مومنین آرام سے وہ مجلس سن سکتے ہیں. پال ٹاک پہ بڑی آسان اور صاف سنائی دیتی ہیں, آپ اپنے جہاں جہاں بھی شہروں میں مومنین رہتے ہیں ان کو اطلاع دے سکتے ہیں. اس سال تو یہ تجربہ تھا اور اچھا کامیاب رہا کہ آئندہ سال اس سے اور وسعت دے کہ جتنی مجالس لیٹ آورس میں ہوتی ہیں تو پورے پاکستان کے مومنین جو ہے, پہلے ٹیلی فون کا خرچہ ہوتا تھا, ریلے ہوتے تھے, اب کوئی خرچہ نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ جا کے آپ پال ٹاک میں جیسے آؤ مل کر حسین ہے اور دوسرے ہیں وہاں پر آپ آرام سے مثلا پورے پاکستان کے مومنین کراچی کی لیٹ آورس کی وجہ سے سن سکتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اسلام کی راہ میں. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیز جان کرام, اور جو ہمارا موضوع بھی تھا کہ دشمن کی سازش یہ ہے امریکہ اور سی آئی اے کی کہ شیعوں میں 2 فرقے ڈال دو. 20 سال انہوں نے تحقیق کی ہے شیعہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے. یہ کسنجر کا مضمون بھی تھا جو چھپا امریکہ کے اخباروں میں, اور ڈاکٹر مائیکلز نے بھی کتاب میں لکھا جو سی آئی اے کے نائب تھے اور شیعوں کے خلاف جو تحریک تھی اس کے سربراہ سے گبن کے کیس میں نکال دیا گیا. کہ شیعہ خطرناک ہے کیونکہ شیعوں کے پاس تین طاقتیں ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں. ایک ان کے ہاں مرکز ہے, ان کے ہاں مرجعیت اور تقلید ہے. اسی کی وجہ سے شیعہ خطرناک ہے. اگر ان کا مرجع فتویٰ دے دے تو امریکہ کے خلاف امریکہ کی چیزیں لینے چھوڑ دیں گے, ان پر واجب ہو جاتا ہے. اور اسی مرکزیت کی وجہ سے انہوں نے انگریز کو شکست دی. جب سارے اسلامی ممالک انگریز اور فرانس کی غلامی میں چلے گئے تھے تو ان کے عالم دین, ان کے مرجع آیت اللہ شیرازی کے اس فتوے کی وجہ سے کہ تمباکو پینا حرام ہے, ایران انگریز کی غلامی سے بچ گیا تھا. لہذا مرجعیت اگر ختم ہو جائے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے. اور دوسری طاقت شیعہ کے پاس ہومس کا نظام ہے کہ ان کے ہزاروں لاکھوں طلبہ جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہ سارا بجٹ امام زمانہ کا بجٹ ہے. سلوات پڑھی محمد امام. ہومس کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جائے. امریکہ نے اس پہ باقاعدہ کام کرنا شروع کیا ہے, کئی کتابیں آ گئی ہیں ہومس کے خلاف. ہومس مت دو, کیا کرے خمس کا؟ کہ امام کیونکہ غیبت میں ہے لہذا مدرسے وغیرہ میں خمس نہ دو, زمین کھود کر وہاں دفن کر لو, امام جب آئیں گے تو نکال لیں. یہ عقل مندی کا فتویٰ, یہ ایجنٹ جو ہے کام کر رہے ہیں. آزاداری سے ان کے دلوں میں جذب شہادت پیدا ہوتا ہے, جذب جہاد پیدا ہوتا ہے, ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لہذا آزاداری کی روح کو ختم کر دو. یہی تین چیزیں آزاداری کی روح ہے, جذب جہاد, جذب شہادت اور وقت کے یزید کے خلاف آواز بلند کرنا. آزاداری کو چند رسومات تک محدود کر دو, روح ختم کر لو, اس کو, اس کی شکل کو مس کر دو. اس کے لیے بھی سازشیں کی گئی اور الحمدللہ مومنین کی ہوشیاری سے, علماء کی ہوشیاری سے وہ سازش ایک تو ناکام ہو چکی, جو خون پینے کا سلسلہ کارا در میں اور سولجر بازار اور بہت ساری جگہوں پر, بہت سارے شہروں میں شروع ہونے والا تھا کہ بھائی تمہارے کو بیٹا ملے گا, منت پوری ہوگی اگر آپ نے بکرے کا خون پیا نا, اس دن بند ہوگی. الحمدللہ سادہ مومنین کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس طرح سے سازشوں میں. بے خون نجس ہے, قرآن نے کہا, حدیث نے کہا. الحمدللہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سازش ہے, مگر یہ اب تک پتا نہیں چلا کہ اصل سازش کا بانی کون تھا. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ سازش کے بانی کے چہرے سے جب تک نقاب نہیں ہٹائیں گے ایسی سازشیں پھر وجود پاتی رہیں گی. صلوات پڑھی محمد والے. اسی طرح سے اس سال کی جو سازش تھی جس پر کل ہم نے تفصیل سے بحث کیا کہ شیعوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دو, مرجعیت کو ختم کرو, اخباریت کو لے آؤ. اخباری وہی 10 اور 11 ہجری میں جو مذہب وجود میں آیا تھا اسی یورپ کی سازش کی وجہ سے, کہ صرف حدیث مانو, عقل دین کے ساتھ نہیں چل سکتا, عقلی دلیل قابل قبول نہیں اور آنی دلیل بھی قابل قبول نہیں, کیوں قرآن میں ناسک و منسوخ ہے, ہمیں کیا پتا کون سی آیت ناسک ہے کون سی منسوخ ہے. لہذا صرف اور صرف حدیث حجت ہے, صرف حدیث کی دلیل کو مانا. آج وہی سازش کی جا رہی ہے جبکہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام صریحاً فرمایا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارے سامنے حدیث آئے تو تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. کہ بنانے والے حدیث بنائیں گے, حدیث وہی صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہو, جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس حدیث کو قبول نہ کرنا. صلوات محمد والے محمد. اور پھر نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے اقسام ہیں, ایک قسم کی حدیث نہیں, ایک راوی اصلاً منافق ہے اس کی حدیث نہیں مانی, دوسرا مومن ہے آدھی حدیث بھول گیا, جو کام کی چیز بھول گیا اس سے بھی حدیث نہ لینا, تیسرا بھولا نہیں حدیث بھی صحیح عقل مند بھی ہے مومن بھی ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد نبی نے اس حدیث کو ختم کر دیا, اس حکم کو ختم کر دیا, دوسرا حکم نافذ کیا. لہذا حدیث اس سے لینی ہے جو مومن بھی ہو عاقل بھی ہو حافظہ بھی صحیح ہو اور اسے ناسخ کا بھی پتا ہو منسوخ کا بھی پتا ہو. ہر حدیث کو ہم نہیں مانتے. اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے, یہ مجتہدین کا کام ہے کہ وہ علم رجال میں پی ایچ ڈی کرے کہ یہ جتنے راوی ہیں ان میں ایمان کتنا تھا, تقویٰ کتنی تھی, حافظہ کتنا تھا, عقل کتنی تھی. اگر یہ راوی مولا علی کے معیار کے مطابق ہے تو حدیث لے لیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لہذا آج مرجعیت اور تقلید کے مقابلے میں اخباری مجتہد بھی بن گیا ہے کراچی میں, اس نے رسالہ بھی لکھ دیا ہے, اور اسی طریقے سے ہندوستان نے بھی ایک کو مرجعیت مرجع بنایا ہے مجتہد اخباری مذہب کا, اور وہاں قتل و غارت گری کی نوبت بھی ہوئی حیدرآباد چکھن میں. لہذا بہت گہری سازش ہے, ہوشیار رہے. اس سازش سے مراجع کے خلاف, علماء کے خلاف, یہ امریکہ کی طرف سے سازش 20 سال انہوں نے تحقیق کی کہ کیسے شیعہ مذہب کو ختم کرے. عزیزان گرامی, مرجعیت تقلید یہ ہمارا مرکز ہے. اگر مرکز کمزور ہو جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی. صلوات پر محمد والے. اور تقلید ہمارے ہر امام نے حکم دیا ہے تقلید کا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, آپ سبھی جانتے ہیں کہ 14 سال یہ مظلوم امام زندان میں رہے ہیں. جب پوچھا گیا مولا آپ تو زندان میں ہیں, آپ تک ہم نہیں پہنچ سکتے, اب جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں شرعی مسئلے فتوے ہم کن سے پوچھے؟ فرمایا جو ہمارے احادیث کا مکمل علم رکھتے ہیں, جو عارف ہیں, جو ہمارے مدرسے کے شاگرد ہیں, ان سے فتویٰ لو اور ان کا حکم ہمارا حکم ہے. جس نے ان کے حکم کو رد کیا اس نے ہمارے حکم کو رد کیا. یہ شروع ہو گیا اسی زمانے میں رجوع علماء کی طرف. حالانکہ امام تھے مگر امام زندان میں تھے. اسی طرح سے دیگر اماموں نے, حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام والسلام کا فرمان ہے اس عالم کی تقلید تم پر واجب ہے جو زمانے میں سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو. کیونکہ تقلید انسان کی فطرت میں ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں خود بخود کسی نہ کسی کی آپ یقیناً تقلید کرتے ہیں. کیسے؟ اگر آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے جہاں سب اردو بولتے ہیں خود بخود آپ اردو سیکھ لیتے ہیں, یہ تقلید نہیں تو اور کیا. اگر آپ کی ولادت وہاں ہو گئی جہاں گجراتی بولتے ہیں خود بخود آپ گجراتی بولتے ہیں, اسی کا نام تقلید. جو سنتے ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں انسان. اگر آپ فارسی زبان والے گھر میں آ گئے فارسی خود بخود سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح سے جب انسان بڑا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اس کی تقلید کرتا ہے. اب جہاں علم نہ ہو, جہاں معرفت نہ ہو, جہاں دین نہ ہو, جہاں عقل نہ ہو تو لوگ کیا کرتے؟ جو ایکٹر دیکھتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں. فلاں ایکٹر ایسے بالوں کی اسٹائل بناتا تھا تو ہم بھی ویسے بناتا. کچھ لوگ کھلاڑیوں کی تقلید کرتے ہیں, فلاں کھلاڑی جو ہے کرکٹ کی اس طرح کی شرٹ پہنتا ہے چلو ہم بھی اس طرح کی شرٹ پہنیں, یہ تقلید ہے نا. یورپ امریکہ میں بے دینیت ہے, گانے بجانے والوں کی تقلید زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ فاسق ہوتے ہیں, فاجر ہوتے ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں. جیسے ان کی اسٹائل کے بال ہیں کپڑے وہی. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقلید ہے. یہ انسان کی فطرت ہے اور اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے یہ کسی نہ کسی کی تقلید کرے گا. لہذا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور امام نے واجب کر دیا کہ خبردار کسی فاسق و فاجر کی تقلید نہ کرنا, کسی شرابی و زانی کی تقلید نہ کرنا. تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تقلید کرو تو کس کی کرو؟ اگر نبی موجود ہے تو نبی کی تقلید کرو, اگر امام موجود ہے تو امام کی تقلید کرو, اگر امام بھی نہیں نبی بھی نہیں تو اس کی تقلید کرو جو سب سے زمانے میں بڑا عالم بھی ہو اور بڑا متقی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب عالم کی تقلید کرو گے تو جہالت ختم ہو جائے گی, جب متقی کی تقلید کرو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے, تمہاری آخرت آباد ہو جائے گی. عزیزان گرامی, تقلید قرآن میں موجود ہے. اگر 11 سپتمبر کا واقعہ جو کل میں نے تفصیل سے بتلایا وہ اگر قرآن میں ہو سکتا ہے تو یہ کیا تقلید کا مسئلہ جس پر ہمارے دین کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, یا یہ قرآن میں نہیں ہوگا؟ صلوات پر محمد والے. یقیناً قرآن میں ہر خوش گتر کا ذکر ہے، تکلیف کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور وہ آیت سبھی انشاءاللہ آپ جانتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، پانچویں سورہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ کہاں نازل ہوئی آیت؟ غدیر پر نازل ہوئی، مقام غدیر پر۔ اے میرے محبوب، پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا دین کا کام انجام نہیں دیا، رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ 300 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اسی طرح سے 400-500 شیعہ کتابوں میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر در منصور ہے اور بڑی تفاسیر ہے، ان سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ علی کا بازو بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے، سب نے لکھا۔ لیکن میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس جملے پر کہ الم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ جملہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا گویا کوئی کام نہ کیا۔ یہ جملہ عجیب ہے، کیونکہ کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا نعوذ باللہ مقام پیغمبر سے بلند ہے، نہیں، مقام معصوم کے جن کا اللہ نے مقام بلند رکھا، اللہ نے انہیں پہلے دنیا میں بھیجا، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 14 معصومین میں سب سے بلند مقام نبی کا ہے، علی بھی بیعت کر رہے ہیں، اور حضرت علی کے بعد امام حسن کا مقام، امام حسین کی عظمت، عصمت، طہارت اپنی جگہ پر، لیکن جب تک امام حسن ہے امام حسین بھی ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، یعنی عمر کے اعتبار سے ہے، پھر وہ نبی ہے، پھر رحمت العالمین ہے، ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے۔ خود علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ میرے رسول، تو نے زحمتیں کھائی، تو نے پتھر کھائے، تو نے وزن چھوڑا، تجھے لوگ اتنا مارتے تھے پتھر کہ تو خون میں نہا جاتا تھا، دانت مبارک شہید ہو گیا، یہ ساری رحمتیں تو نے کی، آج اسلام مضبوط ہو گیا۔ لیکن آپ چلے جائیں اور یہ بتا کے نہ جائیں کہ آپ کے بعد ان قوانین الہی کو، اسلام کو نافذ کرنے والا کون ہوگا، آپ کے بعد کون ہوگا قرآن کے قوانین کو نافذ کرنے والا، کون ہوگا تفسیر قرآن بتلانے والا، کون ہوگا شریعت کے احکام بتلانے والا؟ اگر آپ چلے جائیں اور یہ نہ بتلائیں تو کیا ہوگا؟ گویا آپ کی محنت ضائع ہو جائے۔ لہذا علم کا فن بہت ضروری ہے کہ جانے سے پہلے آپ اعلان کر کے جائیں کہ اب جو کچھ پوچھنا ہے وہ علی سے پوچھو، اور علی نے بھی یہی کیا کہ جب منبر پر آئے تو کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا، اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا یہ آیت ناسخ ہے، منسوخ نہیں، یعنی کسی آیت نے قرآن میں اس آیت کے حکم کو کینسل نہیں کیا، یہ قیامت تک ہے ناسخ۔ ٹھیک، اب جب حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگے گی تو یہ آیت حضرت علی سے بھی وہی کہے گی جو پیغمبر سے کہا، کیوں؟ یا ایھا الرسول، اکثر مقامات پر جہاں یا ایھا الرسول، اے رسول، تو وہاں رسول بھی مراد ہے اور نائب رسول بھی مراد ہے، جو اب رسول کی جگہ پر آئے گا اس سے بھی خطاب ہے۔ اب یہی آیت جو ہے حضرت علی سے کہے گی کہ اب آپ شہید ہو رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے جانے سے پہلے اعلان نہ کر دیا کہ آپ کا نائب کون ہے، اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے والا کون ہے، تو گویا آپ نے کوئی بھی دین کا کام نہیں کیا. لہذا حضرت علی کے واجب ہو گیا کہ امت کو بتا دے کہ اب قرآن کس سے پوچھنا، شریعت کے مسئلے کس سے پوچھنا، دین کس سے سیکھنا. اعلان کر دیا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے تمہارا مولا ہے. اور جب امام حسن کو زہر ملی تو اب امام حسن پر بھی یہ آیت آئے گی اور حکم دے گی کہ آپ بھی اعلان کر دے کہ آپ کا نائب کون ہے. امام حسن نے اعلان کر دیا میرے بعد میرے امام حسین ہے. اسی طرح سے امام حسین نے اعلان کر دیا امام زین العابدین سرور پر محمد والا. یہ سلسلہ آ گیا 11ویں امام تک اور پھر آیا 12ویں امام تک. اب جب 12ویں امام غیبت کے پردے میں جانے لگے، وہ بھی غیبت کبریٰ، اب ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، وہی پہنچ سکتا ہے جو باتقویٰ ہو. اب جب عوام سے دور ہو کے جا رہے ہیں، غیبت میں جا رہے ہیں، تو اب یہی آیت زمانے کے امام سے کہے گی، 12ویں امام سے کہے گی کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالت ہے. اے زمانے کے امام، اگر آپ عوام کو نہ بتلائیں کہ جب آپ غیبت کے پردے میں ہیں تو عوام کن سے مسئلہ پوچھے، احکام خدا کو نافذ کرنے والا کون ہے. اگر امام نہ بتلائیں تو نعوذ باللہ یہ تصور محال ہے، کیونکہ امام معصوم ہے. دنیا کے مومنوں سنو، ہم غیبت کے پردے میں جا رہے ہیں اور تم پر واجب ہے اس انسان کامل کی تقلید جو زمانے کا سب سے بڑا متقی انسان بھی ہو اور سب سے بڑا عالم انسان بھی ہو. صلوات پر محمد والا. اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، نفس کے خلاف جہاد کرنے والا ہو، اس کی تقلید تم پر واجب ہے. اب آپ نے دیکھا تقلید قرآن کی اس آیہ یا ایھا الرسول بلغ سے ثابت. پھر الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم عزادار بھی ہیں، اور ہم خدا کو اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے معصوم فرشتے مانتے ہیں. صلوات پر محمد والا. خدا کا شکر کریں کہ آپ کا ایمان جو ہے فرشتوں کے ایمان کے برابر ہے. ہم خدا کو اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے معصوم فرشتے مانتے ہیں. فرشتے کیسے مانتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں مالک ہم تجھے خدا مانتے ہیں، اور تو جس کو منوائے گا ہم اسے بھی خدا، ہم اسے بھی مانیں گے. اگر تو کہے کہ آدم کو سجدہ کر، ہم آدم کو سجدہ کریں گے. اگر تو کہے فلا نبی کی اطاعت کر، ہم اس کی اطاعت کریں گے. یعنی فرشتوں کے ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ مالک تجھے مانتے ہیں اور جس کو تو منوائے گا اسے بھی مانیں گے. مگر شیطان بھی خدا کو مانتا ہے نا، اس کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کیسے مانتا؟ مالک میں تجھے مانتا ہوں، لیکن تو اگر کہے گا کہ آدم کو مانو، آدم کو نہیں مانوں گی، تجھے سجدہ کرتا ہوں. اگر تو کہے کہ آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ شیطان کا ایمان ہے، شیطان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو فرشتوں کی طرح، نبی کو مانتے ہیں تو فرشتوں کی طرح. بھئی نبی کو کیسے فرشتے مانتے ہیں؟ فرشتوں کے ماننے کا طریقہ آپ نے سنا کہ تجھے بھی مانتے ہیں، جسے تو منوائے گا اسے بھی مانیں گے. ہم نبی کو کیسے مانتے ہیں؟ فرشتوں کی طرح، کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو بھی مولا مانتے ہیں، اور جس کو مولا منوائیں گے ہم اسے بھی مولا مانتے ہیں. جسے پیغمبر کہہ دیں گے مولا ہے، ہم قیامت تک اسے مولا کہیں گے. توجہ فرمائی. اور اسی طرح سے ہمارا ایمان امام پر ہے کہ ہم امام کو بھی فرشتوں کی طرح مانتے ہیں کہ اے زمانے کے امام ہم تجھے بھی مانتے ہیں، اور اگر تو منوائے کہ میرے بعد مر جا مستحق کی تقلید کرو تو ہم مستحق کو بھی مانیں گے. صلوات پر محمد والا. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے میں مرجع مجتہد کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان جو ہے فرشتوں والا ایمان نہیں ہے، شیطان والا ایمان ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اس کا فائدہ نہیں کہ امام کو مانتے ہیں مگر امام جسے منوانا چاہے اسے نہیں مانتے. عقلن بھی تقلید واجب ہے، شرعن بھی، قرآنن بھی تقلید واجب ہے. جانے گرانے ضروری کہ آپ تک اگر آپ تقلید نہیں کرنا چاہتے جائیے خود مجتہد بن جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 30-40 سال لگائے خود قرآن سے حدیث سے مسئلہ اگر آپ نکال سکتے ہیں، مجتہد بن گئے تو آپ کے خود تقلید حرام ہو جاتی ہے. تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی کیا؟ جب آپ خود نکال سکتے ہیں تو دوسری کی تقلید کیوں کریں آپ؟
پڑھے گا کے لیے. اگر آپ مجتہد نہیں ہیں تو عقل یہی کہہ رہی ہے, جیسے میں نے کل مثال دی کہ اگر آنکھ میں درد ہے تکلیف ہے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, دل میں بیماری ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, بلڈنگ بناتے ہیں انجینئر کے پاس جاتے ہیں. تو دین کے مسئلے میں بھی جس انسان نے اسپیشلائزیشن کیا ہے, 40-50 سال خرچ کیے ہیں اور محنت کی ہے اور تقوا کے قلم مقام پر ہے, لہذا ہم پر واجب ہے جب اسی تکلیف کر سلوات پہ محمد والا. اس لیے کہ تکلیف کے اور سارے اجتماعی فوائد ہیں, اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جو تکلیف نہیں کرتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں. نماز پڑھتا ہے یا مجتہد ہو کس کے فتوے پر عمل کرتا, اگر حج پہ جاتا ہے کیسے احرام باندھے, کہاں پہ سر چھپائے, کہاں پہ سر ڈھانپے, منا میں کیا کرے, عرفات میں کیا کرے, یا خود مجتہد ہو یا کسی کی تکلیف کرنا پڑے گی. روزے کے مسائل ہیں, انشورنس کے مسائل ہیں, ہزاروں زندگی کے مسائل ہیں, اگر ہم مجتہد نہیں ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم تکلیف کریں, کیونکہ حدیث کے بغیر علم اور ہدایت کے اگر آپ کسی چیز پر عمل کرتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں وہ عمل آپ کا باطل ہے, تو نہ آپ کو علم ہے نہ آپ کے پاس ہدایت ہے. سلوات پہ محمد و آل محمد. لہذا یہ گہری سازش ہے امریکہ کی طرف سے, شیعوں کے دو ٹکڑے کر دو اور اس میں اخباریت کو پیدا کرو. عزیزان گرامی, یہ ایک مسئلہ تھا جس میں بہت ساری باتیں بنا رہ گئی. اب یہ اخباری بعض چیزیں جو دلائل میں پیش کرتے ہیں, کل میں نے تفصیلا بہت ساری باتیں کی. مثلا اجتہاد دو قسم کے اجتہاد ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں جو مذمت میں ہیں اجتہاد کے, خود ہمارے اماموں سے. وہ کون سا اجتہاد ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے مذہب کا امتیاز یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت موجود ہے اور نبی کا فرمان موجود ہے, قرآن کی آیت کے مقابلے میں قرآن کی آیت کو چھوڑ کر نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اگر کوئی اجتہاد کرے تو وہ اجتہاد حرام ہے. یہ فرمایا اجتہاد تب ہوتا ہے جب امام نہ ہو, امام کے ہوتے ہوئے کوئی مجتہد نہ تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. امام جب موجود ہے, حجت خدا جب موجود ہے تو جو امام کہے وہ حق ہے, جو نبی کہے وہ حق ہے. نبی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اجتہاد کرے خود سے تو وہ اس کا اجتہاد باطل ہے, وہ حرام ہے. امام اور نبی کے ہوتے ہوئے, معصوم کے ہوتے ہوئے کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا. اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب امام موجود نہ ہو, غیب کے پردے میں ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا کبھی یہ لوگ اس طرح سے عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے کوئی اتنی حدیثیں ہیں اجتہاد کے خلاف. اجتہاد وہاں پر حرام ہے جہاں نبی کا حکم ہو یا خدا کا حکم. مثلا نبی نے فرمایا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ, یہ حکم ہے نبی کا. اب اگر کوئی اجتہاد کرے کہ نہیں نہیں نبی بیمار ہے, نبی کو تکلیف ہوگی, یہ اجتہاد جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں نبی کا شریعت حکم موجود ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ اشتہار شرعاً جائز نہیں, نبی کا حکم, خدا کا حکم, امام کا حکم, امام کیونکہ معصوم ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, دوسرا اہم مسئلہ کہ الحمدللہ ہم تک جو کچھ بھی دین پہنچا ہے, علم کے خزانے پہنچے ہیں, مراجع کے ذریعے سے پہنچے ہیں, اور مراجع پر جو عنایت ہوئی ہے وہ امام زمانہ کی عنایت. صلوات پر محمد. بہت سارے واقعات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے, ملاقات کی. اب بھی امام سے ملاقات ممکن ہے اور ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے اعمال نامے پر امام سے دستخط کروا دے کہ میں اس مومن کے کردار سے راضی ہوں. یہ آپ کے لیے جنت کا پروانہ ہے, جنت کا ٹکٹ اگر امام نے لکھ دیا. وہ ناممکن نہیں ہے. بہت سارے خوش نصیب ہیں جو امام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور پہنچتے رہتے ہیں. بہت سارے واقعات میں نے بتلائے تھے, انہی میں سے ایک واقعہ شاید میں نے آپ کو بتلایا ہو یہیں پر. شیخ محمد تقی باپ کی
جو بہت بڑے مجاہد تھے، شاہ نے انہیں قم سے نکال دیا تھا جب انہوں نے شاہ کے خلاف اور ان کی بیوی کے خلاف تقریر کی تھی، جب وہ بے حجاب حرم میں آئی تھی معصوم قم کے، تو انہیں تازیانے لگا کر نکال دیا گیا تھا. تو قم میں جو مسجد جمکران ہے اس کے لیے مشہور ہے، بہت کچھ نصیب ہے جو وہاں پر زیارت کر چکے ہیں، کہ 40 شب پنجشنبے یعنی جمعرات کی رات کو مسلسل 40 پنجشنبے کی شب رات کو کوئی وہاں جائے، مخصوص اعمال ہیں، شبیداری کرے، تو انشاءاللہ خدا اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب کرے. لہذا یہ عالم بزرگ مجاہد شیخ محمد تقی بافقی اور ان کے ایک دوست دوسرے سید تھے، انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ امام کی زیارت. اب ایک رات بہت زیادہ برف پڑ رہی تھی، سردی قیامت کی، اس زمانے میں تو وہاں گیس بھی نہیں پہنچی تھی قم میں، جس زمانے میں، جس زمانے کا واقعہ. تو یہ دوسرے جو ساتھی تھے راستہ بھی خراب تھا، جانے کے لیے امکانات بھی کم تھے، برف پڑ رہی تھی. تو ایک ساتھی جو تھے وہ سید صاحب وہ نہیں گئے، مگر وہ پریشان یہ تھے کہ میں شیخ محمد تقی کو بھی روکوں کہ آج کی رات جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ سردی ہے، وہاں مر جائیں گے سردی میں اور راستہ بھی خراب ہے، کیا کریں گے. مگر جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو نکل چکے ہیں، اور خود انہوں نے ہمت تو نہیں کی جانے کی، مگر پریشان سے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ شیخ محمد تقی چلے گئے ہیں، آج تو بڑی سردی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، برف بھی ہو رہی ہے، وہاں گرمی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. یہی پریشانی میں سو گئے. تو رات کو خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی، چل بات کریں ہم اس سید کو امام کی زیارت نصیب ہوئی. اور زیارت میں بھی کیونکہ پریشانی میں سوئے تھے، پہلی بات یہی کی کہ مولا وہ سخت سردی تھی، اس میں شیخ محمد تقی چلے گئے ہیں، اب نہیں معلوم اس بیچارے کا حال کیا ہوگا. تو امام نے مسکرا کر کہا کہ ہم اپنے عاشقوں سے بے خبر نہیں ہوتے، اطمینان رکھنا، صبح پوچھ لینا کہ ہم نے کس طرح سے شیخ محمد تقی کی مدد کی ہے. صلوات پڑی محمد والے. صبح ہوئی شیخ محمد تقی واپسی واپس آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی رات تو ہم ہمت نہیں کر سکے، اتنی برف، اتنی سردی، کیسی گزری رات؟ کہا الحمدللہ، بڑا لطف و کرم ہوا. کہا کیا؟ کہا ہم سردی سے کانپ رہے تھے، اتنے میں ایک نورانی شخصیت آ گئی، وہ کچھ کمبل بھی دے کر گئی اور اس کے ساتھ ایک ہیٹر کا بندوبست کر کے گئے. ہم نے کہا کہ یہ سامان کس کے حوالے کرے؟ کہا یہ یہیں کی ملکیت ہے، یہیں مسجد میں چھوڑ دو. تو ادھر سے سید نے کہا تجھے پتا ہے کہ وہ کون تھے؟ کہا بہت نورانی چہرہ تھا، میں نے کبھی اتنا اچھا چہرہ نورانی نہیں دیکھا. تو کہا وہ امام زمانہ تھے. سلوات پڑے محمد والے. اس زمانے میں بھی زیارت ممکن ہے، بہت سارے اعمال ہیں. اصل رکاوٹ جو ہے امام کے اور ہمارے درمیان وہ گناہ ہیں. اگر ہم گناہوں سے بیزار ہو جائیں، گناہ کی کشش ہمارے دل سے ختم ہو جائے، تو واقع امام کی زیارت میں دیر نہیں لگتی. امام ہم سے دور نہیں ہے، انہی مجالس میں ہوتے ہیں، انہی اذکار میں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل حضرت آیت اللہ کشمیری نے بتلایا ہے، زیارت آل یاسین کے پڑھنے میں 40 راتیں یہ عمل کرے، مگر استغاثہ 110 مرتبہ امام زمانہ کو پکارے، مولا مدد کے لیے آئیے، مدد کے لیے آئیے. انشاءاللہ اگر یہ عمل کوئی کرے گا تو اسے بھی جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی. صلوات پڑھیں محمد. البتہ اس عمل کے لیے لازم ہے کہ انسان توبہ گناہوں سے مکمل کر چکا ہے، جیسے میں نے کل پرسوں بھی بتلایا تھا وہ آیت بنی اسرائیل کی، سونے سے پہلے 100 مرتبہ. یہ وہ لوگ عمل کریں جنہوں نے توبہ مکمل کر لی ہے، یا وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سونے سے پہلے 100 مرتبہ جو پڑھیں گے اگر ان کے دامن میں گناہ کی نجاست نہیں ہے تو سوتے یا جاگتے امام کی زیارت نصیب ہوگی، مگر اگر ہم جیسے کوئی گناہگار ہیں تو ان کے لیے وہی عمل ہے جو گزشتہ مجلسوں میں میں نے بتایا کہ سونے سے پہلے 6 مسبحات 6 سوریں، یعنی جو سبح سے شروع ہوتی ہیں، یا سبح سے سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ، سورہ آلہ، سونے سے پہلے یہ، اور سونے سے پہلے یا نماز عصر کے بعد سجدے میں 700 مرتبہ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یہ توبہ مکمل ہے کہ ایک ایک گناہ کو یاد کریں اور اس پہ پشیمان ہو کہ پروردگار ہم نے ظلم کیا، ہم نے آنکھوں سے گناہ کیا، ظلم کیا. ایک ایک گناہ پر پشیمان ہو، رونے کی کوشش کریں اور 1 سال یہ عمل جاری رکھیں کہ میں نے کہا کہ خود اس گناہگار نے دیکھا ایسے بندے خدا کو جس نے یہ عمل کیا اور اس سے امام کی زیارت 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئی، اور وہ بھی سبحان اللہ کیسے کہ دعائے ندبہ پڑھ رہے تھے اور سامنے امام کا نور ظاہر ہوا. صلوات پڑھی محمد جو عزیزان اکرم، دعائے ندبہ سے بھی ہم غافل ہیں، کل جمعہ ہے، شب عاشور بھی ہے، ہر جمعے کو یہ دعائے ندبہ ضرور پڑھا کریں. یہ امام زمانہ کا قصیدہ بھی ہے اور امام زمانہ کا نوحہ بھی ہے. صلوات پڑھی محمد. آج عبادت کی رات ہے، شبیداری کی رات، پوری رات انشاءاللہ عزاداری میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، اعمال عاشورہ میں گزاریں. آج کی رات بہت اہم رات ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی عبادت میں رہے. مولا حسین پہ 100 مرتبہ سلام بھیجتے رہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ آسان آسان اعمال ہے، اسی طرح سے درود پڑھتے رہیں، جتنی زیادہ درود پڑھیں. آج کی رات کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے، رونے میں گزرے، عزاداری میں گزرے، ماتم میں گزرے. فضول باتیں نہ کریں، زیادہ آج کی رات کہہ رہا نہ لگائیں، زیادہ نہ مشکل رائے. آج غم کی رات ہے، بہت عبادت کی رات ہے، اور انشاءاللہ مولا حسین کے صدقے میں آج بڑے بڑے گنہگار جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. عزاداری کے صدقے میں، ماتم کے صدقے میں، اور اس پرسے کے صدقے میں حر جیسے گنہگار جب بخشے گئے تو کون نہیں بخشا جائے گا. آج کی رات، ہاں آج کی رات اچھی نیات کے ساتھ آئیں انشاءاللہ. جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں، نیک اسلام کے لیے، عزاداری کے لیے نیک نیت کریں. نیت جو ہے مومن کی اس کے عمل سے افضل ہے. حدیث آج کے دن نیت کریں، انشاءاللہ مولا حسین اس کام میں کامیابی دے گا. عزاداری کے لیے کسی مسجد بنانے کا پروگرام ہے، آج نیت کریں، خدا کامیابی دے گا. کسی امام برگاہ کو بنانا ہے، عزاداری کے لیے کوئی کتاب چھپوانی ہے یا کتاب چھاپنا ہے، کیونکہ انسان مر جائے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں، دولت یہاں رہ جائے گی، پیسہ یہاں رہ جائے گا، 3 چیزیں ہیں جو انسان تجھے قبر میں بھی مدد دیتی رہیں گی. یہ سب کے جاریہ کیا، مثلا جیسے اعلان ہو رہا ہے یہاں پر کوئی مسلح خرید لیں، کوئی چیز بنوا دیں، مسجد بنوا دیں، یہ سب کے جاریہ، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یا کتاب اچھی اگر آپ چھپوا دیں، جیسے میں نے کہا انگریزی میں بہت قلت ہے کتابوں کی، واقعی یہ سب کے جاریہ. جب تک کتاب پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے انہیں ہدایت ملتی رہے گی، قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کہ کسی کتاب کا ترجمہ کر دیں، اسی طرح سے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دیں، جب تک وہ مسجد برقرار ہے قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا. صلوات پڑھی محمد. لہذا نیک کام میں آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سپر ہائی وے پہ مدرسہ ہے جامعۃ الاطہر، آج کل اس کی سرپرستی قبلہ مولانا رضی جعفر صاحب کر رہے ہیں. وہاں پانی کا مسئلہ ہے، پانی نیچے چلا گیا ہے، بورنگ کرنے کا مسئلہ ہے. جو حضرات بھی اس کار خیر میں حصہ لیں امام حسین کے صدقے میں، انہیں قیامت تک اجر ملتا رہے گا. پانی پلانا بھی مدرسے کا پانی ہے، اور اس میں طلبہ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے. ایک اینٹ بھی مدرسے میں لگا لیں، کنواں کھول دیں، جہاں بھی جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، یقیناً آج کی رات نیت کریں تاکہ امام حسین کے صدقے میں اللہ آپ کو دین کی خدمت کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھی محمد. یعنی آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، آج کی رات انسان چاہے تو اپنی تقدیر کو بدل سکتا، عاشور کی رات ہے، اس رات کا انتظار اللہ اللہ جو صاحبان نظر ہیں، جو آہل باللہ ہیں، پوری رات اس پورا سال اس رات کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ بڑی اہم رات ہے، ایک ایک لمحہ انشاءاللہ عبادت میں گزاریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں کہ آج کی رات یا کل کے دن، پروردگار ہم سب کی تمنا ہے کہ آج عاشور کی شب ہے، ہمیں مولا حسین کے صدقے میں امام زمانہ کی زیارت نصیب کر دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، یعنی امام زمانہ کا جلد ظہور ہو مل کے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم محمد وآل محمد وأجل فرجهم، يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، او میرے اللہ، محرم سے سکینہ پیاسی ہے، سات محرم سے علی اصغر پیاسے ہیں، فوج یزید کے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں مگر حسین کے خیموں میں قطرہ پانی کا نہیں ہے، آئے زہرا پریشان، زہرا کے بچے پیاسے ہیں، یا مجیب دعوت المضطرین، ہے مضطرب پریشان کی دعا قبول کرنے والے
میرے اللہ عزاداروں شب عاشور ایک بی بی بہت پریشان تھی, ایک مرتبہ حسین نے فریاد سنی, کوئی بی بی کہہ رہی تھی ہائے میری قسمت, میری قسمت. اس درد بھری فریاد سن کے مولا حسین آگے بڑھے, فرمایا قسمت پہ رونے والی بی بی تو کون ہے؟ آواز آئی مولا میں آپ کی اما کی کنیز فضا ہوں, آپ کے در کی نوکرانی فضا. مولا حسین نے کہا اما فضا کس لیے رو رہی ہو اپنی قسمت کو؟ فضا نے کہا مولا آپ خیموں میں دیکھ رہے ہیں جس ماں کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹے کو تیار کر رہی ہے, کل ساری مائیں زہرا کے سامنے سرخ رو ہو جائیں گی, کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا. میں بھی کل عاشور کے دن اپنے بیٹے کو قربان کر دی, بس یہ سننا تھا مولا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اما فضا نہ گھبرا, جب علی اکبر کی ماں اکبر کو اپنا بیٹا بنا کے بھیجے, جب قاسم کی ماں قاسم کو اپنا بیٹا بنا کے بھیجے, تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے بھیجنا, میری قربانی تیری طرف سے. کس قدر کریم گھرانا حسین, کس قدر لجپال ہے, کسی کا دل نہیں توڑا. مگر ہاں اما فضا سے کہا جانے سے پہلے اما فضا ہاں میں نے زندگی بھر تجھے اما کہا ہے, کبھی کبھی کوئی کام نہیں لیا مگر میری ایک وصیت ہے مولا میری جان آپ پہ فدا, بتائیے کیا وصیت ہے؟ فرمایا اما فضا میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا. میری سکینہ کا خیال رکھنا. عزادارو اسی لیے کوفے کی بازار میں یا شام کی بازار میں اگر کوئی ظالم سکینہ کو تازیاں نہ مارنا چاہتا تھا, ہائے یہ بوڑھی فضا دوڑتی ہوئی آتی تھی او ظالم جتنے تازیاں نے مارنے میری پیٹھ آگے اسے نصیحت کی تھی. کیا مناسبت ہے شب عاشور بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے, اے خدا اگر آج ہم نہ بخشے گئے پھر کب بخشے جائیں گے؟ اللہ شب عاشور بھی ہے شب جمعہ بھی ہے ہمت کریں کوشش کریں جب مجلس سے اٹھیں کوئی بنا باقی نہ ہو آئیے مولا علی کی دعا پڑھیں پھر حسین کے مسائل پڑھیں باپ بیٹے کے نور کو ملا دیں تاکہ قبر کے اندھیرے سے بچ جائیں خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخذلها کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء وبعزتک التی لا یکوم لها شیء وبعظمتک التی ملأت کل شیء وبسلطانک التی علی کل شیء وبوجهک الباقی بعد فنا کل شیء وبأسمائک التی ملأت ارکان کل شیء وبعلمک الذی احاط بکل شیء وبنور وجهک الذی اضاء له کل شیء تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھے تیرے
تجھے تیری صفات کا واسطہ اتنی قسم دینے کے بعد ہم نے کیا مانگنا ہے سب مل کے کہے یا میرو یا خود یا خدا اتنی قسمیں دینے کے بعد ہم نے تجھے نور کہا تجھے قدوس کہا یعنی اے خدا تو نور ہے مگر میں نے گناہ کر کر کے اپنی قدر کو اندھیرے میں بدل دیا ہے اے خدا میں نے اس قدر گناہ کیے آج میری قبر میں کوئی نور نہیں مگر آج شب عاشور ہے دنیا میں سب سے عظیم نور تو نے حسین کا نور سل کیا ہے آج حسین کے نور کا سوال ہے آج حسین کہتے ہیں
اکبر تیرا چہرہ نانا کی طرح نورانی ہے، خدا آج سوال ہے کہ قبر کی پہلی رات حسین کے نور کی بھی زیارت ہو اور علی اکبر کے نور کی بھی زیارت ہو. آخر ہم علی اکبر کے ادا جار زندگی بھر سینے پر ہاتھ مارتے رہے، ہاں علی اکبر، ہاں علی اکبر، قبر میں علی اکبر ہم شکل پیغمبر کی زیارت ہو، مولا حسین کی زیارت ہو. سب مل کے کہیں یا نورا یا قدوس، بلند آواز یا نورا یا نورا، اور زیادہ بلند آواز یا اس قدر بلند آواز کریں کہ یہ آواز مولا کے روزے پہ نجف میں پہنچ جائے. کیوں مولا علی تو جنگلوں بیابانوں میں تنہا دعائے کمیل پڑھتا تھا، آج دیکھ لے ہزاروں دعا کمیل پڑھنے والے پیدا ہو گئے. اس وقت فقط کمیل تھا، آج ہزاروں مومنین، آج مومنین اس مولا علی کے آنسوؤں کے صدقے میں پیدا ہوئے، جو مولا جا کے تنہائی میں آنسو بہاتے تھے، علی کے مددگار نہیں تھے، علی تنہا تھا. اگر علی تنہا نہ ہوتا تو جنگل میں جا کے دعائیں کمیل نہ بھرتا. مولا جی آپ کے عاشق ہیں، سب مل کے کہیں یا نورا یا قدوس. یا نورا یا نورا یا اول الاولین و یا آخر الآخرین. اب حسین کے صدقے میں انشاءاللہ کوشش کریں کوئی گناہ باقی نہ رہے. جیسے آج کی رات ہور نے توبہ کی ہے ویسے توبہ کریں، گناہوں کو مٹائیں، ہور بننے کی رات ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل لسان، او میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں. اے خدا میں نے گناہ کر کر کے اپنی عزت کو برباد کر دیا، آج میرے گناہوں کو نہ دے تجھے حسین کی عزت کا واسطہ، تجھے زینب کی غربت کا واسطہ. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقام، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت الصدور, میرے ان گناہوں کو بخشے دے جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی. وائے ہو مجھ پر, خاک ہو میرے منہ میں, خاک ہو میرے سر پہ, اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر کون ہوگا, پھر مجھ سے ذلیل تر کون ہوگا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء, ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بندہ تیری رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اللہم اغفر لی کل ذنب اجنب تو, میرے سارے گناہوں کو بخش دے. وکل خطیت نخطتھا, میری ساری خطاؤں کو بخش دے. اب سب مل کے فریاد کریں, یا سریع رضا, یا بلند آواز, یا سریع رضا, سب بلند آواز کریں, یا سریع رضا, یا مولا علی نے کیا خوبصورت اللہ کا نام سکھایا ہے, یا سریع رضا, کیا ترجمہ, یعنی اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ, میرے اللہ. مولا علی فرماتے ہیں گنہگار خدا ماں باپ سے بھی جلد راضی ہو جاتا ہے, کائنات میں اتنا جلد کوئی راضی نہیں ہوتا. تیرے آنکھ میں آنسو ابھی آیا نہیں, تو گناہوں پہ رونا چاہتا ہے, خدا کی آواز آتی ہے نہ گھبرا رونے والے, میں نے تجھے بخش لیا, نہ فقط بخشا, ان اللہ یحب التوابین, اے رونے والے تو میرا محبوب ہے. اللہ اس قدر جلد راضی ہو. ایک واقعہ سنیں, جی بھر کے آج روئیں, مولا حسین کے غم پر بھی روئیں اور اپنے گناہوں پر. یہی دو خزانے ہیں جو سب سے قیمتی ہے مرنے کے بعد, حسین کے غم میں بہانے والے آنسو اور اپنے گناہوں پہ بہانے والے آنسو. خزاداروں میں گنہگار نوجوان تھا, باپ نے اسے آگ کر دیا, گھر سے نکال دی, جوانی کا نشہ تھا, گناہوں میں مبتلا تھا. ایک مرتبہ بیمار ہو گیا, دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا, باپ نے تو پہلے بھی نکال دیا, اب بیماری کی تکلیف سے تنہائی میں تڑپ رہا ہے, سمجھ رہا ہے مر جاؤں گا کوئی مددگار نہیں. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے لگا, فریاد بلند کرنے لگا, یا غفار یا غفار, رو کے خدا سے معافی مانگنے لگا, اور الحمدللہ خدا بہت جلد معاف کر دیتا ہے. یہ نوجوان بخشا گیا, اس دنیا سے چلا. اب باپ نے خواب میں دیکھا, کیا دیکھا, جنت میں ہے, عالیشان مقام پر ہے. باپ حیران ہو کر پوچھنے لگا, بیٹے تو اس قدر گناہگار تھا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے میں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا, مجھے بدلا تو صحیح, تو جنت میں کیسے آ گیا؟ مجھے بتلا تو سہی اللہ نے تجھے کیسے بخشا. اس بیٹے نے رو کر مسکرا کر کہا بابا تب تک گناہگار تھا جب تک میں نے خدا کو نہیں پہچانا. بابا خدا ماں باپ سے زیادہ مہربان, خدا ماں باپ سے ہزار مرتبہ زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے. بیٹا بتا تو سہی تجھے اللہ نے معاف کیسے کیا؟ کہا بابا میں بیمار تھا, بیمار کی تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, آپ نے بھی خبر نہیں لی, دوست بھی چلے گئے. ایک مرتبہ سچے دل سے میں نے توبہ کی, فقط ایک جملہ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. بیٹا ایک جملہ کہا, وہ جملہ کیا کہا تھا؟ بابا سچے دل سے کہا او میرے اللہ میرے باپ نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے, کیا تو بھی مجھے ٹھکرا دے گا؟ اگر تو نے مجھے ٹھکرا دیا میں کہاں جاؤں گا؟ میرے باپ نے بھی مجھے رد کر دیا ہے, کیا تو بھی مجھے رد کر دے گا؟ بس یہی جملہ کہا, اللہ کی رحمت میں جوش آیا, اللہ کی رحمت نے مجھے آگوش میں لیا, اللہ نے میرے گناہ بخش دیے. وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. آج سب مل کے فریاد کریں یا سریع رضا, یا سریع رضا بلند آوا, یا سریع. اب ایک جملے کا اضافہ کریں, یا سریع رضا بحق کے امام رضا. رضا امام رضا کے صدقے آج ہم سب کی توبہ قبول کر لے. اے خدا کوئی گناہ باقی نہ رہے. عزیزو آج شب عاشور ہے, ایک عمل مل کے کریں تاکہ کل انشاءاللہ یا آج ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو. کوشش کریں یوسف زہرا امام زمانہ کو ان کے سامنے ان کے دادا کا برسہ دیں. عزیزو یہ دعا ہے توبہ کی, مگر ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں, زحمت کریں کھڑے ہو کر اس دعا کو میرے ساتھ پڑھیں. یہ عمل ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. امام خمینی کے استاد حضرت آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے ہیں, اگر چاہتے ہو سچی توبہ کرو تو تصور کرو کہ قیامت کے میدان میں ہو اور تمہارے گناہ تمہارے سامنے. فرمایا فقط یہ نہیں بلکہ وہی صورت بناؤ جو قیامت کے دن گنہگار کی ہوگی. معلوم ہے قیامت کے دن گنہگار کیسے آئیں گے؟ ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے. زحمت کریں دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے, تصور کریں قیامت کا میدان ہے. وہ گناہ جو آنکھوں سے کیے وہ ہمارے سامنے ہے, وہ گناہ جو زبان سے کیے وہ ہمارے سامنے ہے. سارے گناہ اب فریاد کریں مولا یا مالا یا خیالا سب ملن مالا یا یا مالا مالا بلند مالا یا یا مالا مالا یا اے خدا گنہگار آئے ہیں جیسے ہر میں ہاتھ مارے تھے خود سے کی بارگاہ میں تو حسین کا بھی خدا ہے جب حسین نے بخش دیا تو تو آج نیا دار کو بخش دے مولا یا مولا بلند مولا یا مولا مولا یا مولا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی گناہگار جب اپنے گناہوں کو دیکھیں گے اس کی آنکھ سے خون بہے گا مگر وہاں خون بہانا بیکار ہے کیونکہ مرنے کے بعد اے مال نامے کی کتاب بند ہے جو کچھ رونا ہے آج رو لو آج شب عاشور فرمایا ہر آنکھ روئے گی مگر دو آنکھیں رونے سے بچ جائیں گی ایک وہ آنکھ جو گناہ سے بچتی رہے دوسری وہ آنکھ جو گناہوں پہ روتی رہی مل کے کہے مولا یا یا مولا مولا یا یا مولا یا یا مولا مولا یا جو گناہ جوانی میں کیے انہیں یاد کریں جو گناہ آنکھوں سے کیے انہیں یاد کریں جو گناہ ہاتھوں سے کیے انہیں یاد کریں جو گناہ زبان سے کیے انہیں یاد کریں اے خدا میں کس کس گناہ کو یاد کروں کس کس گناہ کو بھلا دوں میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں تو ہی اپنا لطف و کرم کر حسین کے صدقے میں آج ہمیں حر بنا دے مولا یا مولا مولا اب سنیے قیامت کے دن ہم کیسے آئیں گے ارحمنی یوم آتی کا پردن شاخ سملائی کا بسری مقلدن عملی قبر پھٹے گی میں قبر سے نکلوں گا میرے آگے آگے میرے گناہ ہوں گے میں گناہوں کے پیچھے پیچھے چلوں گا تبرعو جمیع الخلق منی جب قیامت والے میرے گناہ دیکھیں گے مجھ پہ تبرع کریں گے مجھ پہ لعنت کریں گے آیا نعم و ابی و امی میرا باپ بھی مجھ پہ تبرع کرے گا میری ماں بھی مجھ پہ تبرع کرے گی ہمیں نہیں پتا تو اس قدر گنہگار تھا تو نے ہمارا نام آج رسوا کر دیا اے نبی سامنے کھڑے ہیں حسین سامنے کھڑے ہیں تو نے ہمیں رسوا کر دیا میرے ماں باپ بھی مجھ پہ تبرع کریں گے وَإِلَّمْ تَرْحَمْنِي
فَمَنْ يَرْحَمْنِي اگر تو نے اس دن مجھ پہ رحم نہ کیا پھر مجھ پہ کون رحم کرے گا سب مل کے کہیں مولا یا مولا 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 قبل سرابیل القطران جہنمی آ کے لباس پہننے سے پہلے مجھے بخش دے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھنے سے پہلے مجھے بخش دے آج کیسے گناہ بخشوانے ہیں آئیے کربلا میں ہر سے سیکھیں اور تو بڑا مجرم تھا تو کیسے بخشا گیا اور کہے گا میں نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا میں نے حسین کو واسطہ دیا کیا واسطہ مولا حسین تجھے تیری ماں زہرا کی چادر کا واسطہ اے خدا تجھے زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ اے خدا تجھے زہرا کے ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ آج ہم سب کے گناہ بخش دے خود جناب زہرا کے نام میں شفا ہے سب بلند آواز سے امام فرماتے ہر مریض کے لیے اللہ نے اس نام میں شفا رکھی ہے یا زہرا 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 آج زہرا کے بچے کربلا میں پریشان عزادار آج کی رات شہیدوں کی رات ہے آج ماں کے پاس بیٹا موجود ہے آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے آج سکینہ کے پاس علی اکبر موجود ہے آج زینب کے پاس سونو محمد موجود ہے آج شہیدوں کی رات مگر جو کل رات آئے گی وہ یتیموں کی رات ہوگی وہ شام غریبہ ہوگی عزیز و روایت ہے جناب سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا جناب سکینہ دو مصلے بچھاتی تھی ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے کربلا میں دس محرم کا دن آیا نماز عصر کا وقت آیا بچی نے عادت کے مطابق دو مصلے بچھائے مگر بڑی دیر ہو گئی بابا نہیں آئے بابا 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 نہیں آئے بابا نہیں آئے سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے او میرے اللہ میرے پیاسے بابا کی طرف سے او میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی طرف سے
اتنے میں کسی کے آنے کی آواز سنی. سکینہ نے مڑ کر دیکھا, کیا دیکھا, شیو ہاتھ میں تالیاں لیے کھڑا ہے. یا حسین ابھی سکینہ نہیں سمجھی, چار برس کی بچی کیا سمجھے. پوچھا شیر تو نے کہیں میرا بابا دیکھا؟ شمر نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا میں بابا کی عاشق ہوں, میں بابا کے انتظار میں ہوں, مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. اجادار سنیں گے سمر نے کیا ظلم کیا, اور سمر کے ہاتھ میں, سمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا. دعا کرے, دعا کرے, کوئی چار برس کی بچی, کوئی چار برس کی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے. او سیدوں مجھے معاف کرنا, بڑی سخت روایت ہے امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں مولا معذرت کے ساتھ یہ جملے صحابی کر دیں گے. مولا مولا معاف کیجیے گا, یہ جملہ بتلا رہا ہوں آپ ہی کا حکم ہے, کوئی مصائب نہ چھپاؤ. عزادار شمر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں, سنیں گے کس زبان سے سناؤں. او شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا سر تھا, شمر نے مولا حسین کا سر بچی کی طرف پھینک دیا. سمر نے وہ ظلم کیا جس کی تاریخ میں مثال ہے, اور سمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو میرے مولا کے لڑکوں نہ پہ.